بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صلوات عزیزان محترم، چھٹی محرم ہے اور ہم اپنے معین عنوان پر باقی رہتے ہوئے آپ کی توجہات کو آمادہ پاتے ہیں کہ گفتگو ہو اور گفتگو نتیجہ خیز ہو. دین و دنیا عنوان ہے، جیسا میں نے عرض کیا ہے اپنے سننے والوں سے، کہ بظاہر دو لفظ ہیں، ملحق ہیں، پیوست ہیں، مگر حقیقت میں جتنے بھی افکار اس تعلق سے سامنے آتے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وقت کم ہے اور باتیں بہت ساری ہیں جو کرنے کے لیے ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو محدود کر رکھا ہے قرآن و حدیث کے تعلق سے، فقط اس لیے کہ اگر فی زمانہ ہمارے مفکرین کی آراء، اب یہ ایک لفظ ہے رائے کی جمع، اگر انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عنوان زمانے کے ہاتھوں ایک ایسی صورت اختیار کر لے کہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکے. اس لیے کہ قرآن نے جب مبادیات پر بحث کی ہے تو قرآن نے نتیجے کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور جب ہم قرآن کو اپنی فکر کا اساس یا فکر کے تعلق سے بنیاد قرار دیتے ہیں تو اطمینان ہمیں اس بات کا رہتا ہے کہ ہمیں اپنی فکر کی نہ صرف یہ کہ درستگی کا موقع ملے گا، بلکہ ہم کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ ہے فائدہ قرآنی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کا. دنیا آتی ہے، جاتی ہے، بدلتی ہے، اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں آنے والا انسان اپنے اپنے تفکرات کے ساتھ آ رہا ہے، اپنے اپنے تخیلات کے ساتھ آ رہا ہے. اس پر کبھی ہوا و ہوس کا غلبہ ہے، اس پر کبھی افراد کا غلبہ ہے، اس پر کبھی ماحول کا غلبہ ہے، اس پر کبھی سماج کا غلبہ ہے، اس پر کبھی سیاسی عقائد کا غلبہ ہے، ایسے میں انسان کوئی ایک ایسی فکر نہیں دے سکتا جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، چجائے کہ انسان قرآن کا احسان یہ ہے کہ قرآن نے اپنی فکر کو مخصوص زمانے کے لیے نہیں رکھا، مخصوص افراد کے لیے نہیں رکھا، مختلف تمدن و تہذیب کے لیے نہیں رکھا، بلکہ قرآن نے اپنے پیغام کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا. اب جو آئے اپنے آپ کو قرآن پر پرکھے، اس جملے کو یاد رکھیے، جو آئے قرآن کو اپنی کسوٹی بنائے، جو آئے قرآن کو اپنی مہک بنائے، جو آئے قرآن کو اپنے لیے میزان بنائے، جو آئے قرآن کو اپنے لیے میجرمنٹ کا وہ آلہ بنائے جس میں اعمال اور افکار تولے جاتے ہوں، یعنی وہ واحد کتاب ہے کہ جو ہوا و ہوس یا افراد کی فکر کے نتیجے میں کسی غلبے میں مبتلا نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے آنے والی ہر امت کے لیے فکری اساس بن جاتی ہے. نتیجے میں انسان کے لیے ایک ہی راہ ہے، اور وہ راہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے، اس پر چل کر آنا ہے. اگر یہی قرآن انسانی افکار کی ترجمانی کرتا، مشکل باتیں نہیں ہیں، بہت آسان ہے، اس کو سمجھ لیجئے، اگر یہی قرآن انڈیویجولز کو ریپریزنٹ کرنا شروع کر دیتا تو یہ قرآن کسی بھی صورت میں انسانیت کے لیے بامعنی پیغام نہیں بن سکتا تھا. لہذا اس قرآن کو دینے والے سے جب دلوایا تو 40 برس کی ریاضت کے بعد ایک مرتبہ اس نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا. اب ایسی منزل پر کہ اس نے اپنی زندگی کے 40 برس گزارے تھے، کسی غار میں نہیں گزارے تھے، دنیا کے سامنے گزارے تھے، وہ تارک دنیا نہیں تھا، وہ دنیا ہی کا باشندہ تھا، دنیا ہی کا رہنے والا تھا، اس ماحول میں جسے جاہلیت کا ماحول کہا جاتا ہے اس کا رہنے والا، مگر کبھی خود جہل کا شکار نہیں ہوا، وہ اسی ماحول میں جیتا رہا مگر ماحول اس پر کبھی اثر انداز نہ ہو سکا، بلکہ کیفیت یہ ہوئی کہ سبوں نے مل کے ایک زبان اور ایک قلب کے ساتھ یہ کہا کہ تو ہی ہے صادق، تو ہی ہے امین، تو ہی ہے قول میں سچا، تو ہی ہے امانتوں کا دینے والا. اس کا مطلب یہ کہ جاہلیت کے دور میں اس نے گواہی لی جہلاء عرب سے اپنے فعل پر، اپنے عمل پر، اور اس کا فعل اور اس کا عمل نتیجہ تھا اس کے اخلاق کا، جو کل میری گفتگو کا ظاہر ہے کہ ایک سرمایہ تھا جو آپ تک میں نے پہنچانے کی عزت حاصل کی تھی، کہ دیکھیے ارتباط دین و دنیا میں قائم اخلاقیات سے ہوتا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یقین جانیے ہماری زندگی کے معانی اور مفاہیم ہم پر کھل جائیں گے. لیکن اگر کوئی اخلاقیات سے کنارہ کش ہو کے کہے اب بتاؤ زندگی کیسے شروع کی جائے، اب بتاؤ کہ دنیا میں کیسے رہا جائے، تو دنیا بدون اخلاقیات شروع نہیں ہوتی. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس بنیادی اخلاقیات کا بنیادی سبق یہ ہے کہ انسان شرافت ذات کے ساتھ، شرافت نفس کے ساتھ، انسان اپنی حسبی اور نسبی شرافت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے کا احسان مانے کہ وہ ہے ہمارا پیدا کرنے والا. یہ اخلاقیات کا درس ہے, عقیدے کا درس نہیں ہے. کہیں مغالطہ نہ ہو جائے کہ میں عقیدے کی طرف دعوت دے رہا ہوں, نہیں. احسان فراموش نہ ہو انسان, یہ بنیادی اخلاقیات ہے. اب اس کو آپ اپلائی کرتے چلے جائیں, توحید پر اپلائی کریں, نبوت پر اپلائی کریں, امامت پر اپلائی کریں, جہاں چاہے آپ اپلائی کریں, مگر طے بات یہ ہے کہ شرافت انسان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس پر احسان کرے اس کو فراموش نہ کرے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ احسان فراموشی تم کرتے ہو, یہ انکار کرتے ہو, یہ کفر سے کام لیتے ہو, یہ تکفیر کرتے ہو, یہ منکر نعمت بن رہے ہو کہ تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلا دیا, تم جیتے نہ تھے اس نے تمہیں جیتا جاگتا بنا دیا, پھر اس کے بعد وہ تمہیں ایسے منزل پر لائے گا جس میں تم پھر مردہ ہو جاؤ گے, پھر اس کے بعد وہ تمہیں جلائے گا, پھر اس کے بعد تمہیں وہ زندہ کرے گا, اور اس کے بعد اس کی بارگاہ میں رجعت ہے, واپسی ہے. احسان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو فراموش نہ کرے. بنیادی اخلاقیات کا درس یہ ہے, موریلٹی ہے. دیکھیے اس کو کہیں آپ عقیدے میں نہ الجھا دیجئے کہ بھئی عقیدہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے, وہ عقیدہ اپنے مقام پر ہے, مگر عقیدے سے پہلے اخلاق ہے جو آپ کی زندگی میں مستعمل ہے کہ اس کا انکار نہ کیا جائے بلکہ اس کا اقرار کیا جائے, یہ جانا جائے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, یہ جانا جائے کہ ہماری ہستی کسی قابل نہ تھی, یہ جانا جائے کہ ہم یہ کہیں کہ پروردگار ہم اس عالم میں نہ تھے, تو نے ہمیں اس عالم میں لا کھڑا کیا, یہ احسان ہے اس کا. تو جو اپنے خالق کی پیدائش کے موت کے تعلق سے, رجعت کے تعلق سے احسان مندی کا ثبوت دے گا, ایسا انسان انسان کامل قرار پائے گا. سرکار رسالت میں آپ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے, آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, جسٹس کی بات کرتے ہیں, لبرٹی کی بات کرتے ہیں, کنٹینٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, قناعت کی بات کرتے ہیں, تحمل کی بات کرتے ہیں, بردباری کی بات کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, آپ ورچوز کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. میں بنیادی ورچو کا تذکرہ کر رہا ہوں, اور وہ ہے کہ انسان کو کسی بھی طرح سے احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے گھر میں بچے کو یہ سکھاتے ہیں, ہم چھوٹے بچے کو یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو اگر ایک مرتبہ احسان کسی کا قائم ہو جائے تو پھر گردن جھکی رہتی ہے اس کے سامنے, گردن اٹھتی نہیں ہے اس کے سامنے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلامی کا توق آپ پہن لیتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ یہ ادب ہے, یہ آداب اخلاقیات میں ہے کہ کسی نے پیاس میں پانی کا ایک کوزا, پانی کا ایک لیوان, پانی کا ایک گلاس آپ کو دے دیا, قیامت تک کے لیے اس کا احسان آپ پر ہو گیا. اس لیے کہ جس کیفیت میں آپ تھے, آپ تڑپ رہے تھے, آپ مر رہے تھے, آپ کا دم نکل رہا تھا, اس نے ذرا سے پانی کے چند قطرے آپ کے گلے میں ٹپکائے, آپ کو حیات نو دے دی, آپ کو زندگی دے دی, آپ کو وہ دے دیا جو آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسے موقع پر کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ ایک گلاس کا حساب ایک دوسری گلاس سے برابر نہیں کیا جا سکتا, اس کو اب آپ برابری پہ نہ ڈالیے بلکہ اب آپ اس کے احسان مند ہو جائیے. یہ چھوٹے چھوٹے یہ وہ واقعات ہیں, یہ وہ حکیمانہ باتیں ہیں کہ اگر اس سطح پر انسان سمجھ لے تو پیدا کرنے والا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جہاں یہی سمجھ میں نہ آئے تو وہاں پہ پیدا کرنے والا کیا سمجھ میں آئے گا؟ انسان مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھیے شیخ سعدی اتنا بڑا نام ہے, 13ویں صدی عیسوی کا نام ہے, اور اس نام کے تعلق سے کبھی آپ کے مطالعے میں, اب تو انگریزی میں ترجمہ آ چکا ہے, بوستان کا بھی آ چکا ہے, گلستان کا بھی آ چکا ہے, اٹھا کے دیکھیے کہ بوستان کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو ایپک ورسز ہیں, اس میں سارے کا سارا کلام منظوم ہے. گلستان کو آپ دیکھیں تو اس میں فلسفیانہ باتیں ہیں, حکیمانہ باتیں ہیں, ناصحانہ باتیں ہیں, وہ ساری باتیں ہیں کہ جو حکمت پر مبنی ہوتی ہیں, نظم و نثر کے ساتھ ہیں. یہ شیخ سعدی کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ شیخ سعدی نے سرکار رسالت مآب کے تعلق سے ایک عجیب بات کہی ہے, وہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں, اس لیے کہ ہمارے پاس بہت کم کم سننے کو ملتا ہے, اور ظاہر ہے کہ بیان کرنے والے بیان کرنے میں ذرا سی غفلت کا بھی یعنی مظاہرہ کرتے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس انداز سے بیان ہو جائے جس کے نتیجے میں زبان کا مسئلہ نہیں ہے, بیان کا مسئلہ نہیں ہے, تھاٹ کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دنیا, ظاہر ہے کہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے نہیں معلوم کیا کچھ بیان کرتی ہے اور کیسے کیسے معجزوں کا تذکرہ کرتی ہے, مگر شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میری کل زندگی کا خلاصہ, فکری خلاصہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے یہ ہے کہ کہتے ہیں معجزہ, کون سا معجزہ؟ معجزہ ہزار, بہترین معجزہ یعنی ہزار معجزوں سے بہترین معجزہ کیا ہے؟ یہ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ بہترین معجزہ, شیخ سعدی فرماتے ہیں بہترین معجزہ سرکار رسالت مآب کے تعلق سے, یاد رکھو, عدم نیک بول و قلق عظیم. سرکار رسالت مآب کے تعلق سے ہزار معجزوں سے بہترین ہے ہزار معجزہ عدم نیک بول و قلق عظیم. چھوٹا سا شعر ہے, فارسی شعر ہے, ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہزار معجزوں سے بہتر معجزہ اگر سمجھنا ہے تو کیا ہے؟ نیک آداب اور عالی اخلاق. یہ سرکار رسالت مآب ہیں. دیکھیے میں نے کیوں کہا, اس لیے کہا میں نے آپ سے کل کی گفتگو کا اگر ایک ٹکڑا آپ کو یاد ہے, میں نے کہا تھا کہ 40 برس کی زندگی, اب یہ قرآن نازل نہیں ہوا ہے, 40 برس کی زندگی, اس پہ بہت سوچئے, اس پہ بہت غور کیجئے, جا کے کبھی کبھی اپنے یوں سمجھے خالی اوقات میں تفکر جب کریں آپ تو انتہائی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ میں نے کیا کہا. 40 برس کی زندگی ہے, قرآن نہیں آیا, قرآنی احکام ابھی نہیں آئے, قرآن کے تعلق سے ابھی فرامین قرآن نہیں آئے ہیں, مضامین قرآن نہیں آئے ہیں, قرآن کا کانٹینٹ ابھی نہیں آیا ہے, ریولیشن کی کوئی صورت قائم نہیں ہوئی ہے, بہترین پیک ٹائم گزار لیا ہے سرکار رسالت مآب نے اپنی زندگی کا, قرآن نہیں ہے. مگر عجیب بات یہ ہے, اب جو جملہ ہے میرا اس کو غور سے یاد رکھیے, عجیب بات یہ ہے 40 برس کے بعد جب قرآن آیا تو کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ قرآن کی آیتیں جب یہ پڑھ کے سناتے تھے تو کوئی یہ کہتا کھڑے ہو کے کہ مگر آپ تو ایسا نہیں کرتے تھے, مگر آپ کا طریقہ تو یہ نہیں تھا. دیکھیے کتنی اہم بات ہے یہ, کتنی اہم بات ہے یہ. دنیا جسے آج کہتی ہے ہمارے لیے گائیڈنس قرآن ہے, دنیا کے لیے قرآن گائیڈنس, رسول کے لیے قرآن نہیں تھا, رسول کے لیے قرآن نہیں تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ والی آیت آپ کے سامنے ہے نا, میں نے یہ بھی کہا تھا اکارڈنگ ٹو ریولیشن دوسرا چیپٹر ہے یہ, 114 ہوتا تو میرا مقدمہ بیکار ہو جاتا. آپ کہتے کہ یہ تو 114 سورے آگئے تھے, ظاہر ہے کہ اس کے بعد کا تذکرہ ہے کہ تم بڑے عالی مرتبہ ہو اپنے اخلاق میں. نہیں نہیں, دوسرا سورہ ہے یہ. دیکھیے بہت تھاٹ پرووکنگ بات ہے یہ, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. 40 برس کے بعد آنے والا قرآن اب کیا کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سند دے رہا ہے ان کے عمل کو. جسے آپ قرآن کہتے ہیں, جسے آپ حکم ربانی کہتے ہیں, جسے آپ فرمان الہی کہتے ہیں, جسے آپ اللہ کا حکم کہتے ہیں, وہ رسول کے عمل پہ گواہ ہے.
وہ رسول کے عمل پہ گواہ ہے، قرآن رسول کے عمل پہ گواہ بننے والی کتاب کا نام ہے. اس فکر کو اگر آپ محسوس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرشاری کے عالم میں آج آپ کو یہاں سے جانا چاہیے کہ 40 برس، یعنی اگر دنیا یہ کہے کہ ہمبل تھے، دنیا یہ کہے کہ کنٹینٹ تھے، دنیا یہ کہے کہ پر مارکس سے بڑے تھاٹ فل تھے، دنیا یہ کہے کہ چھوٹوں سے بڑے شفیق تھے، شفقت سے پیش آتے تھے، دنیا یہ کہے بزرگوں کا احترام کرتے تھے، دنیا یہ کہے کہ کبھی تجارت میں انہوں نے ایک پیسہ ادھر کا ادھر نہیں کیا، جو چاہے دنیا کہے، جو چاہے دنیا کہے، عمل پہلے تھا آیت بعد میں آئی.
دیکھیے یہ میرے موضوع کا حصہ، یہ موضوع سے باہر نہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے جو اہم ترین شخصیت ہے جس کو ہم کو فالو کرنا ہے وہ دین ہے کہ دنیا، وہ یہ شخصیت ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. 40 برس کی ریاضت اور اس کے بعد قرآن کا آنا، اور پھر کسی کارنر سے، یہاں طبقات کی گفتگو کر لیں، یہاں راستوں کی گفتگو کر لیں، یہاں مسالک کی گفتگو کر لیں، یہاں پہ مختلف النوع افکار کی گفتگو کر لیں، یہاں پہ اصحاب میں جو زارے کے مختلف النوع قسم کے لوگ تھے ان کی گفتگو کر لیں، کسی نے جب میں کہہ رہا ہوں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے سٹینڈرڈز کچھ اور رہے 40 برس تک اور قرآن کی سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. کسی نے نہیں کہا، آنے واحد کے لیے نہیں کہا. کیوں آپ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کے اخلاقی اعمال میں یہ گنجائش نکالیں گے تو آہستہ آہستہ یہ مرض کی صورت اختیار کرتے ہوئے سرکار رسالت آپ کے تعلق سے اس منزل پر آ جائے گا جس پہ آپ آخر میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کچھ شرک بھی تھا، کچھ طبیعت میں شرک بھی تھا، شرک خفی میں مبتلا تھے مثلا، نعوذ باللہ. اس لیے میری بات کو ذہن نشین کیجئے، اور وہ بات یہی ہے کہ 40 برس کی پوری عمر ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے 40 برس، اس عمر کو گزارنے کے بعد، اس عمر کو گزارنے کے بعد اپنی سند پہ، کسی اور کی سند پہ نہیں، ابو جہل کی سند پہ نہیں، ابو سفیان کی سند پہ نہیں، ابو لہب کی سند پہ نہیں، اپنی سند پہ کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو میں حق کی طرف دعوت دے رہا ہوں، آؤ. اپنی سند پہ، کسی اور کے سہارے پہ نہیں، یعنی سند کیا مطلب، اپنے کیریکٹر کو معیار بنایا، اس کیریکٹر کو دنیا کے سامنے رکھ دیا اور کہا دیکھو جس کا کیریکٹر یہ رہا ہو، اب جب وہ تمہیں ایک تمدن اور تہذیب دے رہا ہے تو اس کو کبھی بھلا نہ دینا، اس کو کبھی فراموش نہ کر دینا. قرآن تمدن کا نام ہے، قرآن تہذیب کا نام ہے، قرآن دین ہے، قرآن دنیا ہے. اس کو اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کھڑے ہوئے، بتلایا، کسی نے نہ اس وقت نہ اس وقت نہ قیامت تک کسی میں جرت ہے کہ یہ کہہ سکے کہ آپ کے اعمال، آپ کے افعال مختلف تھے، یعنی آپ کا نظریہ کچھ اور ہے، آپ کا عملیہ کچھ اور ہے، تھیوری میں کچھ اور ہے، پریکٹس میں کچھ اور ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے فطریہ طور پر اپنے آپ کو محمد کے قصیدے کے طور پہ پیش کیا ہے. دیکھیے یہ عجیب بات ہے، لقد انزلنا الیکم فیہ ذکرکم، کیا ہے، کیسا ہے، کس طرح سے ہے، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آ رہی ہے تم تک، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ
اب یاد رکھیں دنیا کو عقل سے کام لینا ہے. تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آنے والے سارے اوقات میں ایک پہ بھروسہ کر کے چلنا ہے, اور اس کا نام ہے محمد, محمد. مگر عجیب بات یہ ہے کہ محمد نے اس بھروسگی کو اپنی حد تک روک کے نہیں رکھا, اس بھروسگی کو اپنی حد تک روک کے نہیں رکھا, اس بھروسے کو منتقل کیا ہے, اور منتقل کرتے ہوئے بتایا کہ دیکھو اس کو جس کا میں بار بار نام لیتا ہوں نا, یہ اس قابل ہے کہ اس پہ بھروسہ کیا جائے. جب میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں تو تمہیں بھی اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہ لفظ بھروسہ اور کھل گیا کہ جب خیبر کی منزل آئی اور ایک ایک پہ تکیہ کر کے ایک ایک پہ بھروسہ کر کے دیکھ لیا, وہاں کوئی نظر ہی نہیں آیا, کوئی ٹھہرا ہوا ہی نہیں ملا, تو کہا دیکھو ایک ایسے کا نام نشان پتہ بتائے دیتا ہوں کہ کہیں بھی ہو لو, وہ کہیں بھی ہو تم پکارو گے وہ حاضر ہو جائے گا. یہ سنت ہے, دیکھیے میری بات کو بہت غور سے سنیے. دنیا میں جینا ہے مشکل کشا کا سہارا لینا ہے, دنیا میں جینا ہے. اگر یہ سنت وہ قائم نہ کرتے تو میں خدا کی قسم اس کو اختیار نہ کرتا. اگر وہ یعنی حاضر پہ نہیں غائب پہ, وہ ہے نہیں مگر بلایا, تو اگر آج میں وہ نہیں ہے بلاتا ہوں تو غلط کیا کر رہا ہوں؟
ہم سب کا مولا, ہم سب کا آقا, ہم سب کا حبیب, ہم سب کا رہبر, آقا ہے خیبر, نبی ہے کوثر, نبی ہے محشر, تیرا کا شوہر, حسین کا بابا, سے پوچھا سبھی بولے, مل کے بولو, زور سے بولو,
نعروں سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی طبیعت بھی کچھ اسی طرح کی ہے, مگر میں عرض کروں آپ سے, یہ سنتوں کو ظاہر ہے کہ ہم سے بڑا کون ہوگا پرستار سنتوں کا, ہم سے بڑا کون ہوگا محبت کرنے والا سنتوں کا. دیکھیے امیر المومنین کہہ رہے ہیں سیرتہ القصد و سنتہ الرشد, سرکار رسالت مآب کے تعلق سے ان کی کیا کیفیت, کیا اگر اعلان کوئی امیر المومنین سے کہے کہ کریں تو انہوں نے کہا دیکھو ان کی سیرت کیا ہے, ان کی سیرت افراط و تفریط سے بچ کر چلنا ہے, اور ان کی سنت ہدایت کرنا ہے. سنت نے ہدایت کی کہ مشکل ہو علی کو پکار لو, سنت نے کہا نظر نہ آئے پریشان نہ ہو آ جائے گا, سنت نے کہا جب آ جائے گا تو مشکل آسان کر کے جائے گا. یہ سنتوں میں ہے, یہ سنتوں میں ہے عزیزو. یہ مجلس کا حصہ میں نہیں بنا رہا ہوں, آپ کو اختلاف کرنا ہے آپ اختلاف کیجئے, کھل کے کیجئے, مگر کرنے سے پہلے رسول کو بتا دے جائیے کہ یہ آپ نے کیا کیا. جو نظر نہ آتا بھائی اب دو ہی تھے ایسے, یا اللہ نظر نہیں آتا یا علی نظر نہیں آتا, مگر وہ ہے حبل ورید سے نزدیک, یہ ہے آواز دینے کی دیر ہے یہ نزدیک, دونوں صورتوں میں دونوں نزدیک. تو دور کون ہوا؟ معلوم یہ ہوا دشمن دور ہے, دور دشمن ہے, علی دور نہیں ہے, علی دور نہیں ہے. سٹینمور ہو, ہیوسٹن ہو, لاس اینجلس ہو, کراچی ہو, بامبے ہو, کہیں ہو, کہیں بھی ہو وہ دور نہیں ہے. ابھی آپ نے نعرہ مارا وہ یہاں ہے, وہ یہاں ہے, خوش ہوتے ہیں, دعا دیتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے ہیں, اسی لیے جاتے جاتے علامہ اقبال نے عجیب بات کہی تھی مسلمانوں کے لیے تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، امارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنا ہے سلمانی. اب اگر پانچ دنوں سے دین و دنیا سمجھ میں نہیں آیا تو آج تو کم از کم سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس ہم دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں مشکلیں ہیں ہم پہ مگر ہم یہی کہہ رہے ہیں ان مشکلوں کو حل کرنے کے لیے مشکل کشا موجود ہے. ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی حیرانی نہیں ہے، ہم یتیم نہیں ہیں، ہم یسیر نہیں ہیں، ہمارے سر پہ ہمارا امام ہے، باقی ہے قائم ہے، ہمارے سر پہ ہمارا امام باقی ہے قائم ہے. جس کے سر پہ امام ہوتا ہے وہ یتیم نہیں ہوتا، وہ یسیر نہیں ہوتا، وہ محتاج نہیں ہوتا، وہ لاچار نہیں ہوتا، وہ فقیر نہیں ہوتا، اس سے بڑھ کے غنی کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑھ کے غنی کوئی اور نہیں ہے. ارے آپ کے پاس وہ ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے. یہ بتایا سرکار رسالت مآب نے کہ دیکھو مشکل ہو، مشکل حل نہ ہوتی ہو، ساتھ کے اٹھنے بیٹھنے والے مسلسل مایوس کر رہے ہو، تمہارے کام کو انجام نہ دے رہے ہو، تمہاری تضحیک ہو رہی ہو، ملامت کرنے والی قوتیں ملامت کر رہی ہوں، توہین کرنے والے ایلیمنٹ مسلسل توہین کر رہے ہوں، ایسے وقت کے لیے ایک ایسا نسخہ بتا جاؤں گا قیامت تک کے لیے کہ نہ مایوسی ہے نہ ہوپلیسنیس کی کوئی صورت ہے، بس امید ہی امید ہے، رجا ہی رجا ہے، اور کسی اور سے نہیں. بتایا اپنی زندگی میں کہ دیکھو کسی بھی کیفیت میں وہ ہو جب مشکل دین پہ آ جائے اور نتیجے میں دنیا بگڑنے لگے تو وہ بلاؤ سے وہ آ جائے گا، اور جب وہ آ جائے گا تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، مشکلیں تمہاری آسان ہو جائیں گی، بس کوشش تمہاری یہ ہو کہ تم اسے پکارو. اگر زبان نہیں چلتی دل سے پکارو، دل نہیں چلتا دماغ سے آواز دو. دل و دماغ میں کوئی اختلاط پیدا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے تو نگاہوں سے آواز دو، وہ چلا آئے گا، تم سوچو وہ آ جائے. ان قوتوں کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، ان قوتوں کے ساتھ ہماری زندگی ہے. جب اس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں تو ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی. یہ عنوان جو قائم ہو رہا ہے نا، یہ اطمینان قلب کے لیے ہے کہ جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں کیا وہ وہی زندگی ہے جس کا وہ تذکرہ کر گئے تھے؟ تو بتایا کہ ہاں دیکھو اسی طرح کی زندگی کو زندگی کہا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ سے، اپنے معمولات میں کسی بھی تحصیل علم کے تعلق سے دروازے پہ دستک دینے سے پہلے، کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے، کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے، اخلاقیات کے دروس کو سامنے رکھیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کا غیر آپ سے متاثر ہو، اور وہ یہ کوشچن نہ کرے. دیکھیے یہ بھی ایک اہم بات ہے، کوئی اگر یہ کوشچن کر رہا ہے آپ کو دیکھ کے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے تو ایک آپ ناکام آدمی ہے. اگر کوئی کوشچن یہ کرے آپ سے کہ عقیدہ کیا ہے تو اس کا مطلب ناکامی ہے. لیکن اگر وہ آپ کے اخلاق کو اتنا بلند پائے کہ پھر آپ سے وہ عقیدے کا سوال نہ کرے بلکہ جو آپ کا عقیدہ ہے اس کے پیچھے پیچھے وہ چل پڑے خاموشی سے، تو وہ آپ کی کامیابی ہے، وہ آپ کی کامرانی ہے، وہ فوز عظیم ہے، وہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، بچے کی تربیت ہم اسکول بھیجنے کے بعد نہیں کرتے، کاروبار کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں گھر میں اس انداز سے کہ ہمارا غیر دیکھے اور یہ کہے ہاں ہاں، یہ ہے صحیح منزل تسلیم و رضا، یہ ہے صحیح منزل تسلیم کی. اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے بات یہ، تو اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اپنی زندگی میں شروعات کرتے ہوئے بچوں کی تربیت مائیں جو کر رہی ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ تہذیب، ادب، آداب، اخلاق، مورالٹی، ایتھکس کے ایشوز کو اس وقت سے سمجھانا شروع کریں کہ جب بچے کی ابھی فکر بالغ نہ ہوئی ہو. یعنی اگر میں بنیادی بات آپ سے کروں، ایک بہت ہی بنیادی بات کروں، تو آپ کو ایک اس یوں سمجھیے کہ مثال میں ساری مثالیں مل جائیں گی. آپ کس عمر میں بچے کو تعلیم دیتے ہیں کہ سلام کرو؟ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، جب وہ 16 برس کا ہو جاتا ہے، جب وہ لائسنس لینے کے قابل ہو جاتا ہے، جب وہ کالج جانے کے قابل ہو جاتا ہے. سب یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کہیں گے کہ ہم اس وقت سے سلام، آداب، تسلیمات، بندگی، ان رسوم کو بچے کے تعلق سے جاری کرتے ہیں کہ ابھی وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ سمجھ سکے کہ یہ کیا کروایا جا رہا ہے. دیکھیے ایک عجیب بات ہے، اب مثال میں یہ تو ایک مثال گھر کی ہو گئی. امیر المومنین کے سجادے پہ، ظاہر ہے کہ 40 ہجری ہے شہادت کا سال، امیر المومنین کے سجادے پہ ایک 2 برس کے بچے نے آ کے کھیلنا شروع کر دیا، اور کبھی وہ تسبیح کو ہاتھوں میں لیتا، کبھی چومتا، کبھی گلے میں ڈال لیتا. وہ بچہ کون ہے آپ معلوم ہے؟ علی ابن الحسین، زین العابدین، سید الساجدین. کسی نے پوچھا کہ یہ باعث ناراحتی تو نہیں ہے؟ ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا کہ اس کو منع نہ کرنا، اس کو روکنا نہیں، اس لیے کہ یہی آغاز ہے عبادت کا، یہی وہ منزل ہے عبادت کی جس سے کہ شروع کرتا ہے انسان. گھروں میں جب آپ مصلی بچھاتے ہیں تو اس نخوت کے ساتھ مصلی بچھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو کوئی آنے نہ پائے، بچہ نہ آنے پائے. نہیں، آنے دیجئے، وہ اس سجدگاہ کو بھی اٹھائے گا، وہ اس کو منہ میں بھی لے گا، وہ تسبیح کو ہاتھ میں بھی لے گا، اور کبھی کبھی بے ساختہ تسبیح کے دانوں کو بکھیر بھی دے گا. مگر اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اس عبادت سے محروم نہ کیا جائے. اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک پہلی مثال آداب و تسلیمات کی، ایک آخری مثال عبادات کی. کسی صورت میں نہ اس منزل پر ہم بچے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نہ اس منزل پر ہم بچے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. یعنی یہ وہ منزلیں ہیں کہ ابھی معقولات کا کام نہیں ہے، عقل ابھی داخل نہیں ہوئی، تجربہ ابھی داخل نہیں ہوا، وجدان ابھی داخل نہیں ہوا. کسی صورت میں بھی ابھی کوئی منزل اس بچے کی زندگی میں آئی ہی نہیں. مگر سائنٹسٹ کے پاس آپ جائیں تو وہ یہ کہے گا کہ ایک ایسی میموری، ایک ایسا حافظہ اس کے پاس ہے کہ جس میں یہ ایونٹس کو وہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے، تاہی کہ جب وہ وقت آ جائے کہ جب وہ استعمال کے قابل ہو تو وہ یقین کے عالم میں کہتا ہے کہ پہلا سال اس وقت کہ جب میں نے کہا تھا سلام، پہلا سال کہ جب میں گیا تھا مصلی پہ. وہ پھر ایسی منزل ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان کے وہ تجربات میں ایسے تجربات بن جاتے ہیں کہ جس کا کوئی ریپلیسمنٹ ویلیو نہیں ہے. میری باتوں کو بہت غور سے سنیے، دنیا میں جی رہے ہیں، دین کے سہارے جی رہے ہیں. یہی دین ہے آسانی کے لیے، مشکل کے لیے نہیں آیا. اس کو مشکل نہ بنائیے، اس دین کو حوالہ بنائیے، اس دین کے تعلق سے ڈرائیے نہیں، دھمکائیے نہیں، دین ایسے ہی ہے جیسے باد صبا، صبح کی ہوا، معطر ہوا، بہترین فضا، صرف سانس لینا ہے، سانس لینا اختیاری عمل نہیں ہے، بے اختیار عمل ہے، آپ اختیار کے نتیجے میں سانس نہیں لیتے، آپ جذب و دفع جو کر رہے ہیں تنفس کا وہ اختیار کے نتیجے میں نہیں، یہ بے اختیار عمل ہے، جہاں زندگی اتنی بے اختیار ہو بشرطے کے حدود و ضوابط میں ہو تو وہاں زندگی کو مشکل نہیں کہا جاتا، اخلاقیات، ایتھکس، کوڈ آف کنڈکٹ، مورالٹی، جو چاہے آپ کہیے، مگر صرف یہ گزارش ہے کہ اس میں بنیاد میں عقیدے سے پہلے اخلاق کو رکھیے، یہ کہہ کے نہیں کہ عقیدہ یہ ہے تو اخلاق یہ، نہیں، پیغام کے لانے والے نے عقیدے کو پہلے بیان نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، فکر و عمل میں، نظم و ضبط میں، ہر اعتبار سے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اور دنیا اس بات سے متاثر ہوئی، اس بات سے متاثر ہوئی کہ یہ آدمیت اور انسانیت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، اسی لیے کہنے والے نے کیا کہا تھا، بنی آدم آزائے یک دیگرن، یہ کون کہہ رہا، سعدی نے کہا، پھر سعدی یاد آ گیا کہ بنی آدم اولاد آدم ایک دوسرے کے اعضا ہیں، ایک دوسرے کے آرگنز ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ یہ اعضا ایک دوسرے کے ہیں، تو اب تقاضا کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا مسلسل خیال کرتے رہیں، قرآن مجید نے کہا، اب دیکھیے دنیا دینے والا قرآن کیا کہتا ہے، لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات، قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے بنی آدم کو وہ کرامت ذات دی، ہم نے بنی آدم کو وہ نعمتیں دی، ہم نے بنی آدم کو اتنا مکرم کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا اعلی و ارفا کر دیا کہ ہم نے اس کو بلندی تو دی ہی دی، مگر ہم اس کو بحر و بر پر لیے چلتے رہے، ہم نے اسے ہواؤں کے دوش پہ اٹھایا، ہم نے اسے وہ وسیع و عریض سمندر کہ جس پہ انسان چل نہ پاتا تھا ہم نے مسخر کیا اس کے لیے کہ اس میں وہ چلے جائے، سیر کرے، اور یہی نہیں بلکہ ہم نے رزقنا من الطیبات، ہم نے اس کو طیبات طیبات عطا کیے، اس میں سے ہم نے کھلایا، ہم نے اس میں سے پلایا، ہم نے حلال کو اس کے لیے ایسے کر دیا کہ اب کوئی اسے قیامت تک کے لیے حرام نہیں کر سکتا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بہت تیرے مخلوقات پر اس کو فضیلت عطا کر دی، پیدا تو ہم نے سب کو کیا ہے مگر اس دنیا میں بسنے کے لیے، بسانے کے لیے اولاد آدم کو ہم نے مکرم کر دیا، ہم نے قابل تکریم بنا دیا، ہم نے قابل اعزاز بنا دیا، اور ہم اس کو اس منزل پر لے آئے کہ ہم نے اس کے حوالے پوری دنیا کو کر دیا، بشرطے کہ، صرف ایک شرط ہے اس میں، اس سے زیادہ شرائط نہیں ہے، ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اپنے خالق کا احسان مند رہے، اور بس، اب خالق کا احسان مند اس طرح سے رہے کہ ارسال رسول ہو تو شکر گزار کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہادیان برحق کو بھیجا، تُو نے رہبران برحق کو بھیجا، خاتم النبیین کے بعد سلسلہ ہدایت اگر ائمہ کے ذریعے قائم ہو رہا ہے تو شکر گزار بنے کہ پروردگار تُو نے ہمیں اس بحر بے کنار میں تنہا نہیں چھوڑا،
تو نے ہمیں ہدایت دینے والے اماموں کے درمیان رکھ چھوڑا. صرف احسان ہی تو ماننا تھا, یہ کیا کیا انسان, یہ اے انسان تو نے کیا کیا, ایک ذرا سا احسان جو ماننا تھا جس کے نتیجے میں پوری دنیا تیرے حوالے کر دی گئی تھی, تو نے یہ کیا کیا, تو ناشکرا ہو گیا, تو نے کفر سے کام لیا, تو نے طغیان سے کام لیا, تو اندھا بنا رہا, تو امی بنا رہا, تو نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون, نعمتوں کو جانتے بوجھتے تو نعمتوں کا منکر ہو گیا, دید و دانستہ مکر گیا, دیکھ کے تو نے انکار کر دیا, تو تو نے نقصان پیدا کرنے والے کا نہیں کیا, تو نے اپنا نقصان کیا, تو نے کفر پہ اپنے آپ کو آمادہ کیا. اور جب کفر پہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے تو وہ فرعون ہو, وہ نمرود ہو, وہ شداد ہو, وہ حامان ہو, وہ کوئی بھی ہو, یہاں تک کہ 60 ہجری میں یزید ہی کیوں نہ ہو, سب کے سب, سب کے سب ایک ہی قطار میں نظر آئیں گے. اور ایک وہ گھرانہ کہ جس نے ہمیشہ حفظ حق کیا ہو, حق کی حفاظت کی ہو, وہ ہمیشہ سامنے نظر آیا. وہ کوئی بھی دور رہا ہو, کبھی وہ سورت نوح ہے, کبھی وہ سورت ابراہیم ہے, کبھی وہ سورت اسماعیل ہے, کبھی وہ سورت یعقوب ہے, کبھی وہ سورت عیسیٰ ہے, کبھی وہ سورت محمد ہے, کبھی وہ سورت حسین ہے. اور یہیں اگر میں رک جاتا تو بات ختم ہو جاتی, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ اب اگر سورت قاسم ابن حسن مجتبی کی بھی ہو تو یقین جانیے تذکرے میں اس لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ گھرانہ ایک ہی ہے, گھرانہ ایک ہی ہے. میں نے بہت وقت لیا, میں نے بہت وقت لیا آپ کا. میں چاہتا ہوں اور میں نے یہ کہا بھی ہے یہاں کی مجالس میں کہ یہ اول 10 دن جو عشرہ اولی کے 10 دن ہیں, اس میں ہم جب تذکرہ کرتے ہیں تو کچھ وقت دینا چاہتے ہیں شہدائے کربلا کو, اس لیے کہ پھر اس کے بعد نہ یہ موقع بنتا ہے, نہ کوئی صورت قائم ہوتی ہے. ظاہر تاریخ کا اپنا ایک اثر ہے, اور اس تاریخی اثر میں رہتے ہوئے اگر آج آپ سے یہ کہوں اس حفظ امانت کی ادائیگی کے لیے 3 برس کے قاسم کو کہا تھا حسن مجتبی نے کہ دیکھو چچا جان کا خیال کرنا, کہ 3 برس کا بچہ ہے. اور جہاں آپ نے دستور دیکھا ہے کہ ایک گزرنے والا امام اپنے آئلے کو, اپنے گھرانے کو جمع کرتا ہے اور آنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے, تو وہاں یہ بھی دیکھا گیا کہ حسین ابن علی نے قاسم کے ہاتھ کو, حسن ابن علی نے قاسم کے ہاتھ کو حسین کے ہاتھ میں دے دیا ہے. یہ ہاتھ کبھی چھوٹا نہیں ہے, یہ ہاتھ کبھی چھوٹا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ حسن مجتبی دنیا سے گزر گئے, 50 ہجری ہے وہ سن کے جانے والا جا رہا ہے, 47 برس کی عمر میں دنیا سے چلے گئے, 10 برس اور نہ گزرے تھے کہ ایک منزل آئی, سفر کے لیے قافلہ آمادہ ہوا. سفر اختیار کرنے والوں میں جہاں اور بھی تھے تو وہاں قاسم کی بیوہ بھی سفر کر رہی تھی. سفر کیا ہے, قاسم کی بیوہ نے قاسم کے ساتھ یہ بچہ اپنے امو جان یا چچا جان کے ساتھ مسلسل لگا رہا, مسلسل اس بچے نے اپنے آپ کو لگائے رکھا, تائیں کہ ایک وقت آیا کہ اصحاب جا چکے, آوان جا چکے, انصار جا چکے, بنی ہاشم میں کچھ اور تھے جو جا چکے. اس بچے کا عالم یہ مقاتل میں لکھا ہے کہ یہ واحد شہید ہے کہ جب اپنے چچا کو دیکھتا دوڑتا ہوا آتا, قدموں سے لپٹ جاتا. مقاتل میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو سننے کے قابل ہیں، اسے محفوظ کیجئے، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے اثاثہ ہیں، یہ سرمایہ ہیں۔ یا تو قاسم کا طریقہ یہ تھا کہ چچا کے قدموں سے آ کے اپنی آنکھوں کو رگڑتے، اپنے صورت کو رگڑتے۔ اور یہ ایک بات اور مقاتل نے لکھی ہے کہ چچا کا عالم یہ کہ قاسم کو اٹھا کے کلیجے سے لگاتے، فقط کلیجے سے نہیں لگاتے، مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ جتنا بآواز بلند حسین کو روتا ہوا دیکھا ہے، یہاں تک کہ رخصت چاہی قاسم نے، حسین بآواز بلند روتے روتے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ 57 برس کا سن ہے حسین ابن علی کا، 13 برس کی عمر ہے قاسم کی، اور بس اتنا کہتے ہیں کہ چچا جان مرنے کی رضا دیجئے، مرنے کی اجازت دیجئے۔ بس اتنا ہی سنتے اور یہ کہتے کہ بھائی کی نشانی کو میں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں، کس طرح سے دے دوں۔ یہ بچہ دوڑ کے خیمے میں جاتا، کبھی ماں سے کبھی پھپھیوں سے، بس اتنا کہتا کہ کوئی چل کے مجھے اجازت تو دلوائے۔ اس بیان کو سن کے وہاں پھپھیاں تڑپ کے رہ جاتی، اس بیان کو سن کے ماں تڑپ کے رہ جاتی۔ ظاہر ہے حسین ابن علی امام وقت ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے۔ یہ بچہ دوڑتا ہوا آتا، پھر لپٹتا، پھر حسین پیار کرتے، کبھی رخسار کے بوسے لیتے، کبھی آنکھوں کے بوسے لیتے، کبھی ماتھے کے بوسے لیتے، کبھی ہاتھوں کے بوسے لیتے، اور یہ کہتے نہیں ہے قاسم تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میرے بھائی کی نشانی ہو، میرے بھائی کی نشانی ہو، دیکھو اب نانا اب نانا۔ یہ سن کے ایک مرتبہ بڑے ہی مغموم، محزون، ملول قاسم ایک مقام بلند پہ جا کے بیٹھ گئے، سر کو جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ ہاتھ نے بازو کو تھاما۔ اب جیسے ہی ایک ہاتھ بازو کو لگا تو یاد آیا کہ ایک تعویذ ہے جو جاتے ہوئے بابا نے باندھا تھا، اور یہ کہا تھا قاسم جب مشکل کا وقت آئے، اور ایسی مشکل جس میں فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہ سکو، تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، اور جیسا لکھا ہو اس پہ عمل کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ ایک مرتبہ تعویذ کو آنکھوں سے لگایا، کھولا، تحریر باپ کی دیکھی، ولدی یا قاسم اوسی کا انکا قد احاطت بہی ما امک الحسین فی الکربلا۔ قاسم کہ جب اپنے آپ کو نرغے آدھا میں اپنے چچا حسین کے ساتھ کربلا میں پاؤ تو دیکھو، یاد رکھو، فلا تترک البرز والجہاد، دیکھو جہاد کو اور مبارزے کو ترک نہ کرنا، وطبق ولا طبق علیہ روح، اور دیکھو اپنی جان نہیں اپنی روح کو اپنے چچا پہ فدا کرنے میں بغل سے کام نہ لے۔ حسین ابن علی بہت دور تھے، قاسم نے اس تحریر کو پڑھا، آخر میں لکھا ہوا تھا قاسم بارہا بھی اگر حسین روکے آئدہ ہوں، اعادہ کرنا، دہرانا کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت دو، مرنے کی اجازت دو تاہی کہ تمہیں جہاد کا اذن مل جائے۔ یاد رکھو
یہ کیا عمل اختیار کر رہے ہو؟ یہ ایسا عمل ہے کہ ابد تک تم سلامت رہنے والے ہو.
قاسم نے اس تحریر کو لیا, حسین ابن علی کے سامنے پہنچے, حسین کو بس اتنا کہا, امو جان بابا کا حکم لایا ہوں, بابا کا حکم لایا ہوں. تحریر کو حسین نے دیکھا, آنکھوں سے لگایا اور کہا, بے اختیار بھائی کس منزل پہ آپ نے مجھے لا کے کھڑا کر دیا؟ جاؤ قاسم خدا حافظ, مگر پہلے جا کے ماں سے اور پھپھیوں سے مل لو. مقاتل کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں. یہ شہید نے ایک مرتبہ جب اپنے آپ کو اہل بیت کے درمیان پایا ہے تو حمید ابن مسلم نے لکھا ہے, اتنا آواز بلند گریا کسی جیتے پر تو نہیں سنا تھا کہ جی رہا ہے اور گریا ہے جب آواز بلند ہے. حسین ابن علی خیمے کا پردہ اٹھا کے گئے, امامے کو تقسیم کیا, غریبان کو چاک کیا, ایک حصہ امامے کا رقعہ انور پہ ڈالا, دوسرا سینے پہ پھیلا دیا, ایسا جیسے کسی زندے کو کفن دیا جاتا ہے. قاسم قاسم خدا حافظ کہہ کے ایک مرتبہ خیمے کے باہر آئے, سواری حاضر کی گئی, حسین ابن علی نے گود میں اٹھا کے کلیجے سے لگا کے بوسا دے کے قاسم کو سواری پہ سوار کیا. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے, کانا وجہہ کل فلقت القمر, میں صبح سے دیکھ رہا تھا مگر اس شہید کی بات ہی کچھ اور تھی, ایسے جیسے بدلیوں سے چاند نکل رہا ہو. یہ قاسم کی صورت ہے, کانا وجہہ کل فلقت القمر, ایسے جیسے قمر بدلی کی اونٹ سے نکل رہا ہو. ایسے ایک مرتبہ گئے, کبھی میمنے کبھی میسرے, کبھی یمین کبھی یسار, کبھی قلب کبھی ورا کبھی قلب, کبھی اس طرح سے حملہ کرتے جاتے اور بس اتنا کہتے جاتے, جانتے ہو میں کون ہوں؟ اگر نہیں جانتے تو جانو, میں سبط نبی کا بیٹا ہوں, میں حسن مشتبہ کا بیٹا ہوں, میں میرے جد ہیں رسول خدا, میرے جد ہیں رسول خدا. مقاتل میں لکھنے والوں نے لکھا ہے, آنے واحد میں 70 کفار کو قتل کر کے رکھ دیا ہے, اور وہاں عمر سعد کا یہ کہنا ہے کہ ایک بچہ تمہارے قابو میں نہیں آتا, ایک بچہ تمہارے قابو میں نہیں آتا. ارے کیا ہوا تمہاری غیرت کو, تمہاری حمیت کو, تمہاری قوت و طاقت کو؟ ایک بچہ تمہارے قابو میں نہیں آتا, ارے اسے گھیر کے مارو, اسے گھیر کے مارو. تو جہاں قاسم کا عالم یہ کہ لڑتے لڑتے اب جو تھکے تو مڑ کے دیکھا تو ارزاق شامی ہے جس کے متعلق کا ہے, 1000 سواروں پہ یہ بھاری ہوتا ہے سامنے آ گیا. ایک مرتبہ تلوار چلی, ارزاق شامی کو قتل کیا, اس کی 4 اب لڑکوں کو قتل کیا. چاہتے تھے کہ حسین کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سلام کرنے کے لیے آ جائے, سلام کرنے کے لیے آ جائے, مگر عمر سعد نے کہا اب اگر جیتا جاگتا قاسم چلا گیا تو واپسی میں بڑی مشکل ہو جائے گی, گھیر لو. تلوار چلی, ایک نیزہ قاسم کی پشت سے پار ہوا. قاسم نے گرتے گرتے کہا, یا اماں ادرکنی, چچا جان میری مدد کرو, چچا جان میری مدد کرو. حسین نے کہا, ابا میرے بھائی کا گھر اجڑ رہا ہے, ابا
حسن مشتبہ کا دم نکل رہا ہے عباس، آؤ ایک مرتبہ مل کے حملہ کرتے ہیں، کسی طرح سے قاسم بن جائے، مگر کیا ہو قاسم کی لاش پہ اب جو لڑائی شروع ہوئی، فوجوں نے بھاگنا شروع کیا، قاسم کا لاشا پامال ہوا. میں عرض کروں آپ سے قاسم نے یقیناً اس وقت یہ کہا ہوگا، چچا جان ارے کیسے میرا لاشا پامال نہ ہوتا، آپ کا بھی تو لاشا گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا. ہائے ابا کو بچھایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، کاندھے پہ ابا کو ڈالا، کیلے کی طرف آتے تھے ایسا لگتا تھا دولہا کی بارات.
ٹکڑے نہ اٹھ سکیں گے تنے